ڈپٹی سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد امین شہیدی صاحب، آپ سب ان کا استقبال کریں گے، لبیک یا حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الافاق باحمد وفی الارض بابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اجمعین۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صلاة جيدا محمد وعلى الله، آج کے اس آخری کانفرنس اور سیمینار کا موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے بینر پہ لکھا ہوا ہے، اسلامی بیداری کی تحریک میں ولایت کا رول اور کردار۔ اسلامی بیداری سے ہماری مراد کیا ہے، ولایت سے ہماری مراد کیا ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ زہرین سے پہلے جو موضوع چل رہا تھا وہ گانے انٹرنل موضوع تھا، اور مجھے بھی کہا گیا تھا تنظیمی حوالے سے، تنظیمی اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن ٹائم کم تھا، اپنی بات پوری ہو سکتی۔ اب یہ موضوع اور ہے، لہٰذا اس موضوع پر جب گفتگو کریں گے تو اس موضوع کی طرف جا نہیں سکتے، جبکہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تنظیمی اس طرح کے اجتماعات میں، اس طرح کے اجتماعات میں ہر اس موضوع پر ضرور گفتگو کرنی چاہیے جو ہمارے لیے مبتلا بہ ہو، اور اس کی وجہ سے رہنمائی ملے، رستے کھلیں، اور جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کر سکیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ جب آپ مرتب تشیعوں پر غور کرتے ہیں، مرتب تشیع باقی مکاتب کی نسبت جس وجہ سے ممتاز ہے وہ وجہ ولایت کا تصور ہے، یعنی یہ ولایت ہے جس نے مرتب تشیع کو ایک پویا، متحرک اور ہمیشہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق معاشروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والے مکتب کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ ولایت کا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے تاریخ کے گزشتہ ادوار پر جب ہم غور کرتے ہیں تو تمام تر مشکلات، تمام تر سازشوں، تمام تر ظلم و ستم اور ریاستی جبر کے باوجود اس مکتب نے اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے تمام مسائل کا مقابلہ بھی کیا ہے، نشو نما بھی پایا ہے، آگے بھی بڑھا ہے، قوت میں اضافہ بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ آج کے دور میں آپ اس کے عملی آثار تمام انسانی معاشروں میں جب غور کرتے ہیں تو اپنے سامنے اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ مرتب تشیع اور باقی مکاتب میں فرق کیا ہے؟ باقی مکاتب بھی ہیں، لیکن جب آپ ایک انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کو نجات دلانے والی تحریکوں کے حوالے سے غور کرتے ہیں، ایسا مکتب تلاش کرنا چاہتے ہیں جو انسانی معاشرے کو ظلم سے، جبر سے، استبداد سے، کرپشن سے نجات بھی دلائے اور خود ایک اخلاقی اصول اور ضابطے کا پابند بھی ہو جہاں پر کوئی بھی ان احکام سے مستثنی نہ ہو. تو آپ تمام اسلامی فرقوں میں جب غور کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ مکتب ہے جس میں علی نظر آتا ہے. تو پھر یہ خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اگر علی کو منہا کر دیا جائے تو پھر تمام چیزوں کے باوجود وہ روح مر جاتی ہے اور وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. ولایت دو پہلو ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں اس اتنی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو تدبیر کرنا چاہتا ہوں موجودہ آباد کے حوالے سے. آپ کی تکوینی ولایت اور تشریعی ولایت. تکوینی یعنی ہم جب مولا امیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ امیر المومنین ولی امر ہے، تو اس ولی امر کو ہم دو طرح کے اختیارات کے قائل ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اگر زمین اور زمان میں تصرف کرنا چاہے تو وہ تصرف کر سکتے ہیں، یہ تکوینی ولایت ہے. وہ سورج کو دو حصوں میں، چاند کو دو حصوں میں، ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یہ ان کی تکوینی ولایت کا نتیجہ ہے. ان کے وہ کمالات جن کو آپ فضائل عربی سے تعبیر کرتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ایک تکوینی بحث ہے، تکوینی موضوع کے حوالے سے ایک الگ بحث ہے. اور دوسری طرف تشریح، یعنی تشریح کی جب بحث کرتے ہیں، تشریح کی ولایت سے مراد کیا ہے؟ علی کی حکومت. مکتب تشیع خصوصاً برصغیر کے اندر جس وجہ سے ماضی میں اس محلال کا شکار رہی، وہ وجہ یہی تھی کہ مکتب تشیع نے علی کی تکوینی ولایت کو تو پوری طرح سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو تشریعی ولایت ہے اس کی طرف کم گئے. تشریعی ولایت کا اگر ہم سہارا لیتے تو اس کا نتیجہ انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے، یہاں پر اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں. اس لیے جب امام خمینی کا انقلاب آیا تو جو لوگ اس طرز تفکر کے عادی تھے ان کو یہ ایسی حکومت لگی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب مجتہدین نے، مراجع کرام نے سیاست میں حصہ لیا ہے، ان کی تکلیف بھی چھوڑ دو. اس لیے جو انہوں نے غلط کام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکتب تشیعوں کے اس تصور ولایت سے وہ آگاہ اور آشنا تھے ہی نہیں. اس کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ امام خمینی ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں. نئی چیز تو نہیں تھی. امام خمینی کا ایک جملہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ ولایت فقیہ تسلسل ہے حرکت انبیاء کا. جب آپ انبیاء کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ انسانی معاشرے کے اندر ظلم اور جبر کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر توحیدی نظریے کو نافذ کر کے ہر ظالم کو تخت ظلم سے نیچے اتار کر اس کے ظلم اور غرور کو جوتوں تلے کچلے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تکوینی ولایت یا تشریعی ولایت؟ انبیاء نے ہمیشہ اپنے اس اختیار کو استعمال کیا ہے جس کی تقلید میں عام عوام بھی باہر نکل سکے. اگر آپ تکوینی ولایت میں جائیں گے تو پھر آپ کو پھر علی کی طرح سے ایسا انسان تلاش کرنا پڑے گا جو ٹکڑوں میں چاند کو، زمین کو، کائنات کے تمام امور میں تصرف کر سکے، اور اس طرح کا انسان آپ کو نہیں ملے گا علی کے علاوہ. لیکن جب آپ تشریقی ولایت کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور اللہ کے حکم کو انسانی معاشرے میں اس طرح سے نافذ کرے کہ انسان اپنے مجموعی انسانی کمال کے سفر میں اس منزل تک پہنچے جو منزل اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہے. اور یہ ایک سفر ہے، انسانی معاشرے کا سفر. انبیاء اسی لیے آئے، آئمہ بھی اسی لیے آئے. وہ آتے کیا کرتے ہیں؟ وہ آخر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور جب ہم علی کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں تو جو سقیفہ میں ولایت چھینی امامت چھینی اس کا تعلق تکویریات سے نہیں آتا, وہ علی سے کوئی نہیں چھین سکتا, کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں. ہاں تشریقی ولایت جس کو آپ حکومت کہتے ہیں وہ چھینی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بنیادی ہدف کیا تھا؟ اس ولایت کے لیے زمین ہموار کرنا, یہ جو تکوینی ولایت ہے یہ کسی کا باپ بھی ان سے نہیں چھین سکتا کیونکہ اندر کی وہ حکومت ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کے خلاف اگر قیام کیا تو کس لیے کیا؟ اس لیے کہ اس تشریقی ولایت کا قیام عمل میں آ سکے. آپ جب ایک مجتہد اور ایک مرجع تقلید کو اپنا ولی مانتے ہیں, ولی فقیہ سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں اس وقت, یعنی انقلاب سے پہلے جو تصور تھا تو اس میں بھی آپ کہتے تھے کہ وہ جو مجتہد جامع الشرائط ہے اس کو اختیار ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے امور میں تصرف کر سکے. یہ تصرف معنوی نہیں ہے, تشریعی اور قانونی ہے. اور جب امام خمینی نے ولایت فقیہ کا یہ تصور دوبارہ زندہ کیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن کریم میں حدود کی آیات نازل کی ہیں, اگر اسلام کے عملی نفاذ کے حوالے سے بہت سارے احکام قرآن میں مذکور ہیں اور رسول کریم کی سیرت میں مذکور ہے, تو اس کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے اس نظام کو نظام ولایت کہا جاتا ہے. اور اس نظام کے سر پر راس کے طور پر جو شخص حاکم کے طور پر آپ کے سامنے ہوگا اس کو ولی اور ولی فقیہ کہا جاتا ہے, جس کے پاس یہ اختیار اسی اختیار کا تسلسل ہے جو نبی کے پاس تھا جو امام کے پاس تھا. اور جب آپ اس اعتبار سے ولی اور ولایت کو دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ انسانی معاشرے کو اگر کسی قاعدے ضابطے کا پابند کرنا چاہے تو پھر وہاں پر آپ کے پاس ایک ایسے شخص یا ایک ایسے منصب کا ہونا ضروری ہے جس کا حکم ماننا آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے واجب ہو. اگر اللہ کی طرف سے واجب ہوگا تو پھر آپ جب اس کی مخالفت کریں گے تو وہ مخالفت اللہ کی مخالفت کہلائے گی, شخص کی اور اس منصب کی نہیں. جو آپ کی مادی حکومتیں ہیں جہاں پر یہ تصور نہیں ہے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہے. اس لیے خلفاء کے مکتب میں چونکہ ولایت کا وہ ولایت کی کڑی اور ولایت کی وہ زنجیر اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہے, اس لیے جب آپ خلیفہ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ خلیفہ کی مخالفت تو شمار ہوتی ہے, اللہ کی مخالفت شمار نہیں ہوتی. یعنی یہ جو آپ ولی کا تصور رکھتے ہیں, ولی کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہ عقیدہ امامت کے نتیجے میں یا امامت کے تسلسل میں ہے. اور امامت کا جو عقیدہ ہے وہ نبوت اور ولایت کا وہ تسلسل ہے جو انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اور اس کا تعلق اللہ سے ہے. اس طرح سے آپ اللہ سے لے کر اس ولی تک ایک زنجیر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ولی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور اس ولی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. لہذا جب آپ اس تصور کے ساتھ ایک اجتماعی جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں تو پھر آپ کا جینا بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اور آپ کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. جب آپ اس تصور کے ساتھ آتے ہیں مظاہرے میں تو آپ کا مظاہرہ اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں قیام سمجھا جاتا ہے. پھر یہ ثواب کا کام ہے, پھر یہ سیاسی نہیں کہتا جو عام روٹین میں جس کو آپ سیاست کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے, یہ پھر آپ کی عبادت کہلاتی ہے. جب آپ اس تصور کو لے کر عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو پھر آپ کی عملی زندگی کی جد و جہد کا ہر پہلو وہ ہوتا ہے جو آپ کی عبودیت اور بندگی کا حصہ ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. لہذا جب آپ اس اعتبار سے ولایت کے کردار کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر آپ ایک حرکت پیدا کرنا چاہیں تو یہ حرکت اسلام اور دین کی روح میں تو موجود ہے, اس کو آپ نے کشف کرنا ہے, اس کے اوپر سے موجود غبار کو ہٹانا ہے اور اس کو اپنانا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. امام خمینی بھی کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے. کیا کیا امام خمینی نے؟ امام خمینی نے وہ جو غبار اس کے اوپر آ گیا تھا، وہ جو پردے آ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ مفاہیم، یہ عقائد، یہ نظریات ان مٹی کے نیچے، پردوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے، اس کے اوپر سے غبار کو ہٹایا ہے، پردے کو ہٹایا ہے اور بتایا کہ نہیں، اسلام جو نبی نے کرائے وہ یہ اسلام ہے، وہ نہیں جس کو تم سمجھے ہو کہ اسلام ہے۔ لہذا جب آپ اس منطق اور اس فلسفے کے تحت ولایت اور ولایت فقیہ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سمجھ آتی ہے جب کہتے ہیں امام خمینی کے سیاست اور دیانت جدا نہیں ہے، کیوں؟ وہی مظاہرہ عبادت ہے جو آپ اللہ کے اس عقیدے کے تسلسل کے طور پر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، یہ پھر سیاست نہیں ہے، دنیا چاہے کچھ بھی کہے اس کو، یہ پھر وہی عبادت ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دین وہی سیاست ہے، سیاست وہی دین ہے، اور اس کا محور کیا ہے؟ محور ولی کی ذات، ولی کا منصب، ولی کا وہ مقام۔ اور جب آپ انسانی معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر وہاں پر جیسے احادیث میں بھی آیا ہے کہ تین بندے اگر سفر پہ جا رہے ہوں تو ضروری ہے کہ ان تین میں سے ایک رہنما بنے، دو اس کے پیرو۔ جب آپ ایک اجتماع کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اور آپ کی منزل بھی وہ ہے جس کا تعین انبیاء نے کیا ہے، قرآن نے کیا ہے، ائمہ نے کیا ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر ایک ایسے راہنما اور ایک ایسے راہبر کے پیچھے چلیں جو آپ کو اللہ تک پہنچائے۔ اگر آپ نے ایسے راہنما اور راہبر کا انتخاب کرنا ہے تو پھر آپ کو وہ تمام شرائط دیکھنی پڑتی ہیں جن پر پورا اترنے کے بعد ہی کسی شخصیت کے حوالے سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخصیت مجھے ترکستان ضلالت کی طرف نہیں بلکہ ہدایت کے سرچشمے کی طرف لے کر جانے والی آتی ہے۔ امام خمینی نے یہ کام کر کے دکھایا، اور آج جب ہم